الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاثرو انسان دنیا میں زندگی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اپناتا ہے اور دنیا میں وارد ہونے والا ہر نیا انسان دنیاوی زندگی سیکھ کر نہیں آتا ہے. اپنے سے پہلے رہنے والے انسانوں کو دیکھ کر زندگی کی ادائیں سیکھتا ہے. پھر جب اس کی نگاہ ذرا وسیع ہوتی ہے پورے نزدیک کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے مختلف تہذیبیں مختلف معاشرے مختلف قومیں اور مختلف مقابلے فکر آتے ہیں. پھر وہ ان میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر لوگوں کے پاس ایک طرح کا طرز حیات نہیں ہوتا. کوئی ادا کسی سے سیکھ لی, کوئی طریقہ کسی دوسری قوم سے لے لیا, کوئی بات کسی تیسرے ملک سے لے لی. تو اس طرح جو بات اسے بھلی لگتی ہے اسے پسند آتی ہے وہ اثر کرتا چلا جاتا ہے. اور آپ اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں, ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماحول سے باہر نہیں نکلے, دیہات میں جنگلوں میں رہنے والے لوگ, تو وہ جس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اسی معاشرے میں وہ اپنی زندگی پوری کر دیتے ہیں. تو ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی پر ایک ہی چھاپ ہوتی ہے. ان کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنے کا انداز, لباس, وہ سارا بالکل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے جیسا وہ اپنے ارد گرد یا اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اس سے ذرا ہٹ کر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو گاؤں سے نکل کر شہر تک جن کا آنا جانا ہے, ان کے لباس میں, نشست و برخاست میں, بات کرنے کے انداز میں, حتیٰ کہ کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے. ان کے کھانا پینا اور جیسا ہوتا ہے, ان کا اور جیسا ہوتا ہے. اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں پھرتے ہیں تو ان میں پھر آپ کو کئی رنگ نظر آئیں گے. ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا سوچنے کا انداز، یہ سب کچھ بدل جاتا ہے. اور پھر وہ کرتے یہ ہے کہ کوئی بات کہیں سے سیکھ لی، کوئی بات کسی دوسری قوم سے لے لی، کوئی طریقہ کسی دوسرے معاشرے سے لے لیا اور ایک مرکب سی زندگی بسر کرنا شروع کر دی. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر طرز حیات جو ہے وہ انسان کو کچھ دیتا ہے اور کچھ اس سے لیتا بھی ہے. ہر کام میں جہاں کچھ آسانیاں اور کچھ سہولتیں ہوتی ہیں وہاں اس کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، یہ قطعی اور یقینی بات ہے. ہر سفر میں اگر آدمی کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سفر کی سہولتیں بھی ضرور ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنے لیے زندگی کرنے کے مختلف اسلوب اپنا لیتے ہیں ان کے لیے فائدہ تو شاید کسی طرز حیات سے انہیں ملے نہ ملے، تمام مقصد فکر کی جو تکلیف ہے وہ انہیں ضرور برداشت کرنا پڑے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام یا ہر سفر جو ہے وہ فائدے پر ہی منتہی ہو. ہے ممکن ہے کہ آدمی محنت کرتا رہے اور فائدے کو نہ پا سکے، لیکن محنت تو اسے کرنا ہی پڑ گئی. اور پھر جس ادھورے طرز حیات کو ہم لیتے ہیں اس میں جو سہولتیں ہیں وہ تو ہیں اس پورے طرز حیات کی، ہم لے لیتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بات، تو کوئی ایک بات لینے سے بھی اس طرز حیات کی جو مصیبتیں ہیں وہ تو سامنے آ جاتی ہیں، اس کی سہولتیں نصیب نہیں ہوتی. تو اس طرح انسانی زندگی مصیبتوں کا ایک پلندہ بن جاتی ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے لیے وارد ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انسان کھوکھلے ہو گیا ہے اس دور میں. آپ دیکھتے ہیں اس دور میں انسانوں نے مرنے کا بھی ایک نیا انداز اپنایا ہے کہ چلتے چلتے آدمی گرتا ہے اور اسے سیدھا کرو تو اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہوتی. شاید اس لیے کہ انسان اندر سے کھوکھلے ہو چکے، قوت و مداقت انسانی اجسام میں نہیں رہی. یہ جو مصنوعی زندگی ہوتی ہے نا، اس کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت ہی امیر طبقے کے لوگوں کو اس طرح کی تکلیفیں ہوتی تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ امیروں کی زندگی ہمیشہ مصنوعی ہوتی ہے. ہمارا امیر طبقہ ہمیشہ بناوٹی زندگی جیتا ہے، جو کچھ وہ نظر آتے ہیں وہ کچھ وہ اندر سے نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اندر سے چاہتے نہیں. اور جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کی خواہشات اس کے خلاف ہوتی ہیں. یہ دوگلی زندگی جو ہوتی ہے انسانوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اب ہمارا تک بات نہیں رہی، اب عام آدمی کی زندگی بھی کسی ایک قدر پر نہیں رہی. اور ہماری مصیبت ایک یہ بھی ہے کہ صدیوں کے فاصلے نے ہمیں اسلام کے حلیے سے بھی ناآشنا کر دیا. اب ہمیں اسلام بھی جو بتایا جاتا ہے یا جو ہمارے سامنے آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مصیبت یہ ہے ہمیں اسلام بتاتا ہی کوئی. آج جمعہ ہے، اللہ کریم نے اس دن کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ دو رکعت نماز جمعے کو حج کا درجہ دیا ہے رب کریم. دیکھیں مکہ مکرمہ جانا، اتنا سفر برداشت کرنا، اتنی تکلیفیں اٹھانا اور وہاں طواف اور سعی کرنا، اس خود کو حج اللہ نے ہی کہا. اگر خدا اس عبادت کو، اس آنے جانے کو حج قرار نہ دیتا تو حج تو نہیں ہوتا. تو وہی خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمعے پر حج کے ثواب کا وعدہ کر دے تو جمعہ بھی ویسا ہی حج ہو گیا. پھر اتنی بڑی فضیلت جن کو اس وجہ سے دی گئی من جملہ باقی وجوہات کے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان جمع ہوں اور دین کو سیکھیں سکھائیں، اپنی دنیاوی باتیں بھی، مسلمان کی دنیا بھی دین ہوتی ہے، وہ بھی جمعہ جانے مسجد میں طے کرے اور اپنے دینی امور بھی، دینی تعلیمات بھی، حلال و حرام، نیک بد، اچھا غلط کو پتا ہے. اب ہماری شامت آئی ہے، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں سوائے جانے بجانے کے کوئی بات نہیں. بہت کم ایسی مساجد ہے جہاں کوئی دین کے متعلق بات بتائی جاتی ہو، اور عموماً شہروں میں تو پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی بات کر دیتا ہے. دیہات میں تو یہ شامت آ گئی ہے کہ جمعہ کا سارا وقت بھی شعر و شاعری میں اور گانے بجانے میں بسر ہو جائے. کوئی نہیں بتاتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو اتنا ڈرانا، اتنا ہیبت ناک، اتنا مشکل اور اتنا تنگ ہے اسلام کہ عام آدمی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر یہی اسلام آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا تھا تو ایک ربع صدی میں ساری دنیا نے کیوں قبول کر لی؟ اگر اسلام میں اتنی تنگیاں تھیں، اتنی سرخیاں تھیں، اور یہ اتنا بے لذت اور اتنا بے غلط تھا، تو پھر ایک ربع صدی میں، 20-25 سالوں میں پوری دنیا کی کوئی قوم ایسی نظر تھی جس میں سے کسی نے اسلام قبول نہ کیا ہو، اور کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں مسلمان نہ پہنچے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام بے لذت نہیں تھا، اسلام میں زائد افکار تنگیاں نہیں تھیں، اسلام میں فضول جو ہے وہ رکاوٹیں نہیں تھیں. اسے شاید ہم نے کھینچ کھینچ کر اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب ہر آدمی اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرتا، بلکہ جو صدیوں سے مسلمان آ رہے ہیں وہ بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون اتنی دقت، کسی سے اتنی مشقت برداشت نہیں ہو سکتی. تو اسلام اصل میں ہے کیا؟ اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دنیا میں نہایت مزیدار زندگی گزارنے کا نام اسلام. اس کی وجہ آپ جوتا بنوائیں تو جوتا بنانے والے نے اس میں تھوڑی سی ایک بات رکھ دی ہے کہ یہ دائیں پاؤں میں پہنیے گا اور یہ دائیں میں. اب اگر اس کو بدل کر پہن لیں تو وہ پاؤں کو کاٹ لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کپڑے بنانے والوں نے ایک زیر جامہ بنایا ہے اور ایک قمیص بنائی ہے. اب اگر سلوار کو ہم قمیص کی جگہ پہنے اور قمیص سے ہم نچلا گھر ڈھانکنا چاہیں تو یہ مصیبت پیدا کر دے. جرابوں سے کبھی سر نہیں ڈھانپا جاتا اور سر کی پگڑی سے جرابوں کا کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک شے ایک مقصد کے لیے بنی ہے اور وہ کام وہ خوشروبی سے کر سکتی. تو اس وسیع کائنات کو جب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بکلیٹ ہے. آپ ریڈیو لیں اس کے ساتھ بکلیٹ ہے، آپ ٹی وی لیں اس کے ساتھ بکلیٹ ہے، آپ گھڑی لیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے، آپ ایک موٹر لے لیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے. اس کو اس طرح سے چلانا ہے، اتنا تیل دینا ہے، اتنا پانی ڈالنا ہے. اسی طرح خالق کے کائنات نے بھی اس وسیع کائنات کی یہ بکلیٹ عطا کی ہے آپ کو. اللہ کی کتاب اس دنیا میں رہنے کے حسین ترین انداز سکھاتی ہے کہ اسے آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. بس صرف یہ اسلام، اگر اسلام میں روزی کمانا منع ہوتا، پیسہ پاس رکھنا منع ہوتا تو زکات فرض کیوں ہوتی؟ اگر اسلام میں پیسہ کمانا یا پیسہ پاس رکھنا منع ہوتا تو صاحب نصاب پر حج فرض کیوں ہوتا؟ صاحب استطاعت پر حج کیوں فرض ہوتا؟ صدقات کیوں فرض کیے جاتے ہیں؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اتنا تنگ اور کھینچ کھانچ کر اتنا کر دیا ہے مشکل. وگرنہ اسلام تو سب سے زیادہ مزدار اور لطف اور صحیح ترین طرز حیات. ایک سامت اور بھی ہے, میں نے علماء کو سنا ہے, دیکھا ہے, وہ صحابہ کرام کا اخلاص, ان کی غربت, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنگی اور آپ کے فاقے, یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں. لیکن دوسرا پہلو سامنے نہیں لاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اچھا کھانا یا اچھا پہننے سے منع نہیں فرمایا, یا پوری حیات طیبہ میں یہ بھی نہیں ملتا کہ کہیں اچھا کھانا پیش کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا. ہاں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ مسلمان انتہائی تنگی کی حالت میں بھی صابر و شاکر تھے, اور یہ بھی مسلمان ہی تھے جو دنیا کے فاتح تھے, پھر بھی ان میں کوئی تکبر, کوئی برائی اور کوئی ان میں اخلاقی گراوٹ پیدا نہیں ہوئی, پھر بھی وہ صابر و شاکر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملتا ہے واقعہ کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہو گئے, اس قدر انہیں فاقے آئے مسلسل اور اتنا ستایا بھوک میں کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اور ساتھیوں نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, تو ایک اس زمانے میں بے ہوشی کا علاج کیا جاتا تھا, کوئی گردن کی رگ دبایا کرتے تھے جس سے بے ہوش آدمی بے ہوش آ جاتا, تو انہیں وہ بے ہوشی تو تھی نہیں, وہ تو نجات تھے اور کمزوری سے بے ہوش تھے, تو انہوں نے ان کی گردن دبا دبا کر زور لگا لگا کر ہوش میں نہیں آتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ایسے کچھ کھانے پینے کو دو, یہ تو نجات کے بے ہوش ہے, تم اس کا دوسرا علاج کر رہے. یہی ابو ہریرہ جب اسلامی فتوحات دور دور تک پھیلی اور مال غنیمت ان کے حصے میں آیا اور اللہ نے انہیں حلال روزی دی, تو ان کے مکان میں جو قالین بچھا ہوتا تھا اس پر اگر آدمی چلتا تو ٹکنوں ٹکنوں اس میں پاؤں دھس جاتے تھے, اور وہ فرمایا کرتے تھے, یہ روایات میں موجود ہے, فرماتے تھے بخ بخ ابو ہریرہ تو وہی ہے جو دھوپ سے گلیوں میں پڑا ہوتا تھا. یعنی یہ اور بات ہے کہ وہ بگڑتے نہیں تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا میسر ہوتے ہوئے بھی پھاکے کرتے تھے. اسلام یہ ہے جس کا اس آیہ کریمہ نے جس کی نشاندہی کی ہے, تو مایا الناس ہو اے لوگو کلو مما پھر ہر دے, جو کچھ روئے زمین پر ہے کھاؤ پیو. ایک انداز کس طرح حلال طیب, یہ نہیں کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دو, کھاؤ پیو, اچھا لباس پہنو, اچھا مکان بناؤ, اچھی روزی کماؤ, لیکن اس میں دو شرطیں ہوں, ایک حلال ہو اور دوسرے طیب. حلال سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کریں اور دوسرے کا حق نہ چھینیں, جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا جو حق بنتا ہے وہ لیں, جو آپ کام کرتے ہیں اس میں جو حق بنتا ہے وہ ضرور لیں, آپ تجارت کرتے ہیں جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ضرور لیں, لیکن اس طرح کہ آپ کا حق دوسرے کے حق کو سلب نہ کریں. یہ تجارت نہ ہو جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ یہ آپ اچھے کوئلے کی قیمت لے لیتے ہیں اور اسے مٹی بھر کے دے دیتے ہیں, ایک آدمی کے پاس تو 7,000, 8,000, 10,000 روپے آ گئے, لیکن دوسرے غریب تباہ ہو گیا. یہ اسلام اس سے منع کرتا, حلال کمانے سے منع نہیں کرتا, دوسرے کا حق چھیننے سے منع کرتا. پھر جب حلال ہو تو اس پر طیب کی قید لگائی ہے کہ صاف ستھرا, کوئی اس نے ناپاکی کی ملاوٹ اور ناپاکی کی آمیزش بھی نہ ہو, دو شرطیں ہو, حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. حلال ہوتا ہے کمانے میں اور طیب ہوتا ہے استعمال کرنے میں. تو اگر کوئی شخص حلال کمائے اور اسے صحیح طریقے سے صاف ستھرا, پاکیزہ
جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح سے استعمال کرے تو اس کے درجات میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. اسلام انسانیت کو مسخ کرنے کے لیے نہیں آیا کہ انسانوں کو گھٹا کر اور کمزور کر کے اور انسانیت کے معیار سے گرا کے انہیں کوئی کمزور سی چیز بنا دے, نہیں, بلکہ انسانیت کو نکھارنے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے اور انسان کو من جملہ دیگر حیوانات سے ممتاز کرنے کے لیے آیا. حیوانات میں ایک خصوصیت ہے اور جو سب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے کسی حیوان کو تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. اگر کسی جانور کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ بلا چکر وہ پیشاب کرتا ہے, خواہ وہ سڑک پر ہو, خواہ وہ کسی سین میں ہو, خواہ وہ کھیت میں ہو, چل رہا ہو یا چل رہا ہو. بھوک لگے کسی جانور کو تو وہ چرنے کے لیے دوڑتا ہے, اپنا ہو پرایا ہو, کوئی اس سے منع کرے کوئی روکے نہ روکے. اگر انسان میں بھی معیار کوئی نہ ہو اور جب بھی اور جیسی بھی خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگ پڑے تو بتائیے انسان میں اور حیوان میں مابہل امتیاز کیا ہوگا؟ کس چیز سے آپ فرق کریں گے کہ یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے؟ تو اسلام میں اور صرف اسلام میں, کیونکہ باقی مذاہب باطلہ جو ہے انہوں نے حیوانیت سکھائی ہے انسانوں کو. آپ تمام دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کریں, اسلام کے سوا تمام مذاہب کی بنیاد جذبات پر اور انسانی جذبات کو انگیختہ کر کے انسانوں کو کسی سمت لگا دیا گیا اور جذبات کے تابع ہو کر کوئی کام کرنا یہی تو حیوانوں کی خصوصیت ہے. یہ صرف اسلام ہے جس نے ٹھنڈے دل سے اطمینان سے سوچ کر سمجھ کر اور خواہشات پر قابو پا کر چلنے کی ترتیب تربیت دی کہ انسان خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ خواہشات کی تکمیل کا اس کا ایک معیار ہو, ایک قاعدہ ہو, ایک قانون ہو اور اتنا اعلیٰ قانون ہو جو اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا گیا, اتنا اعلیٰ معیار ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہو اور اتنی اچھی سوچ ہو جو اسے خدا اور خدا کے رسول سے وابستہ رکھے. تو کتنا عظیم انسان ہے مسلمان کہ اس کا سونا جاگنا, کھانا پینا, دوستی دشمنی, کاروبار یا تجارت, ہر کام میں اس کا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. دنیا میں جس قدر انسان رب کریم نے پیدا فرمائے ہیں تمام کائنات میں ہر اعتبار سے اعلی و افضل ترین ہستی پیدا کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, با اعتبار علم کے, با اعتبار حسن کے, با اعتبار کمال کے, با اعتبار کتاب کے, با اعتبار اخلاقیات کے, کسی بھی اعتبار سے کسی سمت سے کائنات میں آپ دیکھیں تو معیار انسانیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ جس کے زندگی کرنے کے انداز وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی ذات سے توبہ صفات ایسی ہے کہ جس سے کائنات کو نور اور روشنی اور آرام حاصل ہے تو پھر مسلمان کتنا خوش بخت ہے دنیا میں اور کتنا عظیم انسان ہے کہ اس کا سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, یہ تمام قاعدے اس طرح کے ہو گئے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور آپ کے یہ قاعدے اتنے پیارے تھے کہ جب مسلمانوں نے حضور کی طرح جینا شروع کیا تو ایک کائنات لکی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی تمام وہ قومیں جو دکھوں کے بوجھ تلے ٹک رہی تھی انہوں نے آرام پایا اگر سکون پایا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنا کر اور آپ کے پیش کردہ کلمے کو قبول کر کے لوگوں نے اپنے آرام کے لیے اپنے آبرو کے لیے اپنے سکون کے لیے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کسی کا سر پھرا ہوا نہیں تھا کہ وہ آرام کو چھوڑ کر دکھ برداشت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا تو لوگ پاگل نہیں تھے کہ وہ اپنی پر آسائش اور آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر تکلیفیں اپنا لیتے حضور کے ساتھ، بلکہ انہیں تمام تکلیفوں کا علاج نظر آیا جو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. اور پھر تاریخ بتاتی ہے یہ بات کہ یہ اتنا پیارا طرز حیات تھا کہ تمام طرح کے مقاصد فکر اور تمام طرح کے طرز حیات پر اور تمام دنیا کی تہذیبوں پر یہ غالب آتا چلا گیا. اور ہر قوم نے ہر ملک نے یہ چاہا کہ زندگی کرنے کا مزہ اگر ہے تو اس طرح سے ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے تعلیم. اب یہ بات بگڑتے 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 یہاں تک آ پہنچی کہ اب جو خاندانی اور نسلی مسلمان ہیں 1400 سال سے، جو بھی اور ہم اور ہماری اولادیں یہ چاہتی ہیں کہ یار اسلام میں جو بڑی گھٹن بڑی تنگی اور بڑی بے لطفی سی ہے، کوئی اور طریقہ جینے کا سیکھے. اور ہم اگرچہ نام ہمارے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں اور ہم یہ جرت بھی نہیں کرتے کہ ہم کہہ دیں ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا انداز، ہماری زندگی، ہمارا حلیہ، ہمارے کام کوئی بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا. اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اسلام بڑی بےکار سی زندگی ہے، بڑا بے لذت کا طرز حیات ہے، تو اس میں جینا تو بڑا مشکل سے جینا ہوگا. میاں اسلام بے لطف اور بے لذت نہیں ہے، انسان کی تمام ضرورتوں کو بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے اسلام. یعنی سب سے زیادہ مزیدار زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. دیکھیں کتنی پراٹھی ہے، کلو منبا کے لرد گائی اور ناس ہو، کلو منبا کے لرد روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے استعمال کرو، سب تمہارے لیے ہے. لیکن ایک انداز حلال طیبہ، وہ حلال ہو اور طیب صاف ستھرا ہو، اس میں چوری نہ ہو، چھینا جھپٹی نہ ہو. جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ تو خوش ہو رہا ہے میں نے 10,000 روپے چرا لیے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کسی غریب کے سارے خاندان کا مدار حیات ہی ان 10,000 پر. ہماری یہ منفی سوچ ہے. اب فوج والے بھیج رہے ہیں لوگوں کو سعودی عرب میں، اور وہاں شاید تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں، تو کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو جی ضرور بھجوا دے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر یہ شخص کسی کا نام کٹوا دے اور میرے لڑکے کا نام لکھوا دے تو جس کا نام کٹوائے گا وہ غریب پتہ نہیں کتنا غریب ہوگا، کتنا محتاج ہوگا، کتنا سنگست ہوگا، اسے کتنی ضرورت ہوگی، بھلا اس کا کیوں کرنا، یعنی اس نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کے بچے کو روک دیا جائے اور میرے بچے کو بھیج دیا جائے؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم جذباتیت میں اور خواہشات میں آ گئے ہیں، اسلام کی عظمت ہم سے چھنتی جا رہی ہے. تو جب انسان حلال سمجھ لے، جائز سمجھ لے اور اپنا حق سمجھ کر کمائے اور دوسرے کا حق نہ روکے. ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک اور بات غلط ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ درست ہے، حق پہنچتا ہے، لیکن پہلے دوسرے کا حق دے کر اپنا حق مانگنے کا حق پہنچتا ہے. ہم نے حق دینا تو ہم بھول گئے کہ میرے ذمہ بھی کسی کا حق بنتا ہے، والدین کا ہے، اولاد کا ہے، ملازموں کا ہے، دوستوں کا ہے، قوم کا ہے، ملک کا ہے، مذہب کا ہے، دین کا ہے، ان سب کی حقوق ہم خود دبا لیتے ہیں اور جب اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو میرا حق کیوں مجھے نہیں ملتا. تو سوچنا یہ ہے کہ جب میں نے اتنے اداروں کے حقوق دبا رکھے ہیں تو میرا بھی یقیناً کسی نے دبا رکھا. تو اگر میں اپنی طرف سے جو حق میرے ذمہ بنتے ہیں دینا شروع کر دوں تو اگلے کو جب اپنا حق پہنچے گا تو شاید میں دوسروں کے حقوق واگوار کرتا چلا جائے گا. اور اسلام کا وہی وقت سنہری دور تھا جب ہر مسلمان دوسرے کے حقوق کی نگاہ داشت کرتا تھا, اور یہی بات سکھائی تھی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسی میں زندگی ہے. آپ ایک اپنے جسم خون کا مرکز ہے دل, سارے جسم سے لوٹ کر خون پھر دل میں آتا ہے, اور جب اگر یہی خون چلتے چلتے کندھے تک آ گئے لیکن یہاں روک لیا جائے اور کندھے سے آگے سپلائی نہ کیا جائے آگے نہ دیا جائے تو اگلا حصہ حل ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. آپ پورے ہاتھ کو خون دے دیں ایک انگلی کا خون یہاں سے روک لیں تو یہ انگلی بیکار ہو جائے گی, یہ جسم کے لیے بوجھ تو بن سکتی ہے آرام کا سبب نہیں بن سکتا. آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں, کہیں آپ سورج کی روشنی پہ بلاک لگا دیں اس سے آگے زندگی نہیں رہے. آپ ہوا کو دیکھیں, ہر چیز اگر ہوا کو صرف جذب ہی کرے چھوڑنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دے تو کیا زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہر چیز میں چھین لوں اور میں اپنے پلے سے کسی کو کچھ بھی نہ دوں؟ تو اس طرح صرف قوم یا معاشرہ مفلوج نہیں ہوتا, خود وہ فرد بھی آسائش سے دور چلا جاتا ہے, اس کی زندگی بھی موت سے بدتر ہو جاتی ہے. اور ہماری مصیبت یہی ہے کہ ہم لینے پہ تیار ہیں, دینے کا کسی کو کوئی فکر نہیں, اور زندگی دینے کا نام ہے. جب ہم دینا سیکھیں گے, دینا یہ ہے سب سے پہلا جو ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو ہوں. اسلام تو دور کی بات ہے, انسان بننے کے لیے خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے. اگر خواہشات پر قابو بھی نہیں رکھتا تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, جانور ہے, جانوروں کی طرح خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اب اگر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے یہ سوچنا ہے میں انسان ہوں, میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں, میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تفر کر رہے ہیں جمعہ پڑا میں چھڑا کر بات کر نہیں مجھے بھوک لگی ہے, یہ تو انسانیت کا معیار نہیں ہے. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ آپ جانور کو پکڑ کر کھونچے سے باندھتے ہیں, وہ پڑا پڑا کر تارے کی طرف جاؤ گا. کسی طرح اپنے وجود کی باقی خواہشات کو بھی دیکھیں اور ان کا ایک معیار قائم کریں, اور سب سے حسین معیار کون سا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کتنی خوش نصیبی ہے کسی شخص کی, میں آپ کو ایک بات کہوں چھوٹی سی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے, صرف ایک بات کہوں کہ جتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کی شکلیں انسانی نہیں ہوں گی, نصف ہو جائیں, درندوں کی شکلیں ہوں گی, جانوروں کی ہوں گی, سانپ اور الوے کی شکل میں ہوں گے, خنزیروں کتوں اور درندوں کی شکلوں میں ہوں گے, لیکن کوئی بھی شخص انسانی صورت میں جہنم میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ صورت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو اگر صرف سورت حضور جیسی ہو تو جہنم آرام ہو جاتی ہے, تو سیرت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے تو ان اللہ اس شخص کی کیا منزلت ہوگی, کتنی قدر ہوگی اور کتنی عزت کا مستحق قرار پائے. آپ اس شخص کی عزت کا اندازہ کر لیں جس کا ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. میرے پاس مصباح شریف کی شرح ہے, انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں فرعون کے دربار میں ایک مسکرہ ہوتا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کر کے فرعون کو ہنسایا کرتا، اس طرح کا لباس پہن لینا اور اس نے ان کی طرح کے بال رکھے ہوئے، انہیں جیسی جوتی پہنی ہوئی، دو شاخا سی لاٹھی پکڑی ہوئی اور انہیں کی طرح باتیں کر کے، کیونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی تو ہکلا کر باتیں کر کے اور فرعون کو ہنسایا کرتا تھا۔ تو جب فرعون کا لشکر فرعون سمے غرق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے لشکر تو زیر آب چلا گیا لیکن وہ مسکرہ کنارے پہ کھڑا۔ تو آپ نے کہا کہ بارے علاوہ اس سے تو میں سب تنگ ہوں، یہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، اسے آپ نے کیسے بچا لیا؟ تو فرمایا موسیٰ نقل صحیح لیکن نقل تو موسیٰ کی بنی ہوئی ہے، مجھے حیا آتی تھی کہ نقلی موسیٰ اور فرعون کو ایک جگہ دبو، جہاں فرعون ڈوبا ہے وہاں تیری نقل کو بھی غرق کرنا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اسے اور عذاب آ جائے گا، اس سے اور کچھ بات پرس کر لیں گے، اس پر اور کوئی سختی آ جائے گی، لیکن نقلی صحیح بنا ہوا تو موسیٰ ہے، اب موسیٰ کو فرعون کے ساتھ میں کیسے غرق کروں؟ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی روز حشر وہ انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ہم نے اس کو صرف بھولے یہ لباس پر معمول کر لیا ہے، یہ حدیث صرف بھولے یہ لباس پر معمول نہیں ہے، یہ انسان کی ساری سوچوں کے محیط ہے، کھانا پینا، زندگی کرنے کے انداز، کمانے کے ڈھنگ، لینے دینے کے انداز، دوستی دشمنی کے انداز، یعنی زندگی کرنے کے انداز جس شخص نے جس قوم جیسے اپنا لیے اسے اس قوم میں سے زندہ کیا جائے گا میدان ایسے۔ اس کی شرح میں مرکات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور حق بھی یہ ہے کہ جس طرز حیات کو ہم پسند کریں، جس اٹھنے بیٹھنے کو، کمانے اور خرچ کرنے کو، کھانے پینے کو، جس تہذیب کو پسند کریں، واقعی وہی ہمارا مقدر ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی جتنی تہذیبیں ہیں جہان میں وہ سب آ گئی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام پیش فرمایا۔ تو اسلام کیا تھا؟ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم پانچ نمازیں پڑھ کے پارے ہو جائیں اور سمجھے ہم نے اسلام کا تقاضا پورا کر دیا، بلکہ نمازیں بھی تب مقبول ہوں گی جب ہمارا پورا فکر اسلامی ہوگا اور جب ہمارے دل اور دماغ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوگا۔ دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور دعویٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو دعوے سے بات نہیں بنتی، ایک شخص زندہ رہنے کی دعا مانگتا رہے لیکن غیر کھا جائے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ بات کی نسبت عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ ایک شخص کو زندگی کی دعا دیں اور اس پہ گولی چلا دیں تو آپ کی دعا سے آپ کا کام اس کو زیادہ متاثر کرے گا، دعوے کی نسبت فعل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس میں اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے افعال جو ہیں اور ہماری سوچ جو ہے، ہمارا طرز فکر جو ہے، جب تک اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ نہیں ہوگا، جب تک ہم، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، خدا نے کسی کو کام سے پکڑ کر حضور کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین پر چلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ بھی ہم نے غلط کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو دین پر چلانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، کسی کافر کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنی پسند سے اسلام قبول کرے گا اپنے وقت پر لازم ہے کہ اس سے اسلام کی پابندی کروا دے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہونا چاہے اور آپ اسے زبردستی مسلمان کریں، تو لا اکراہ فی الدین کے باوجود جب کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا تھا تو عالم انسانیت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا رخ انور دیکھا، آپ کے ارشادات سنے اور آپ کا پیش کیا ہوا طرز حیات دیکھا تو بلا دریغ بغیر کسی جھجک کے ایک کائنات الگ کر ہی اسلام پہ داخل. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن ساری زندگی میں ہم نے کبھی ایک بار بھی سیرت کی کوئی کتاب پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی. ہم بدنصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وسیع ظرف علماء کی کمی ہے. اکثر ہمارے پاس علماء کے نام پر ایک پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش ہے مساجد میں جانا، روزی کمانا اور بچے کو پالنا، تو ان کی نگاہ اپنی روزی پر ہوتی ہے اور وہ مختلف روایات حکایات کا ایک تلندہ بنا کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور ہم بھی ساری زندگی یہ تکلف نہیں کرتے کہ کبھی خود قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لیں، کبھی خود حضور کی احادیث کو دیکھ لیں، کبھی خود حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیں. اسلام میں تو اتنی مٹھاس تھی کہ کافر بھی آ کر گرتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے. اب ہمارا اسلام اتنا کڑوا ہے کہ مسلمان بھی آپس میں جب تو کرے گا اور کوئی کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ قدغنیں، یہ رکاوٹیں، یہ تنگیاں، یہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے ہے. وہاں سے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ خواہشات پر قابو پا کر انسان بنو اور طرز حیات کو حضور سے پوچھ کر اپناؤ تاکہ اس دنیا میں بھی لگے سے زندہ رہو اور حقیقی اور ابدی زندگی میں بھی تمہیں ہمیشہ آرام اور عزت نصیب ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اقوام عالم جن جن امور میں ترقی کر رہے ہیں ان ان امور میں انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یعنی اگر مسلمان نبی ہو اور حضور کا اتباع اختیار کر لے تو دنیا میں اسے پھل ضرور ملتا ہے، اگرچہ آخرت اور ابدی پھل نصیب نہیں ہوتا، وہ مرتب ہوتا ہے ایمان کا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان بھی ہو اور آپ کا اتباع بھی ہو، اچھا کھائے اچھا پہنے، زیادہ کمائے لیکن حلال کمائے، زیادہ اچھا مکان بنا لے حلال سے بنائے، اپنا حق حاصل کرے اور دوسرے کا نہ چھینے. اور میرے خیال میں چھین کر زندہ رہنے والا انسان دن میں ہزار بار مرتا ہے، ہر آگ پر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا. اطمینان آتا ہی حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ کبھی سکون و اطمینان نہیں آتا. تو اسلام میرے بھائی کسی تنگی کا نام نہیں ہے، کسی ترشی کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے نہایت مزے سے، نہایت سکون سے اور نہایت عزت سے زندہ رہنے کا، اور اسلام نام ہے نہایت لطف سے مرنے کا. اسلام تو اتنی مزیدار طرز فکر ہے کہ اس نے موت کو بھی پرلطف بنا دیا. زندگی تو خود زندگی ہے، اسلام میں موت کا بھی ہے، موت میں بھی ایک مزہ ہے اور ایک ایسا تصور دیا ہے موت کا بھی کہ اس میں بھی لطف پیدا ہو گیا اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو بھی حسین کر دیا ہے اسلام نے، کہ جائے کہ اس زندگی کو بھی لطف کر دیتے. تو میرے بھائی صرف مولوی کے ذمہ نہیں ہے، میرے اور تیرے ہمارے اپنے ذمہ بھی ہے کہ ہم خود تلاش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم خود تلاش کریں، ہم ترکیں، ہم سوچیں، ہم کریں اور پھر ہم خود فیصلہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہر کام میں کتنی لذت اور کتنا لطف پیدا ہوگا. تو گویا اللہ نے بڑی فری اجازت دی ہے، جائیے نہ تو انہوں میں نہ تو لڑکے حلال متعلق لوگوں روح زمین پر جو کچھ ہے اسے استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، حلال ہو اور طیب ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب اس کے ساتھ دوسری بات جو ارشاد ہوئی ہے، یعنی جو شخص کمانے اور کھانے میں حلال کی پرواہ نہیں کرتا اور طیب کی پرواہ نہیں کرتا، تو ناجائز کمائی یا ناجائز طریقے سے فائدات کی تکمیل جو ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا. کوئی بھی طرز حیات کو اپنائے وہ وہ شیطان ہی کے پیچھے چلنا. گویا دو ہی راستے ہیں دنیا میں، ایک وہ ہے جس پر نقش قدم پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبت ہے، اور دوسرا ہر راستہ وہ ہے جس پر شیطان کے نقوشے کا پھپا. اس آیت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی حلال نہیں کھاتا، جو مرضی ہے کھائے لیکن وہ حلال ہو، اور اگر حلال نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ وہ اتباع ہوگا خطوات شیطان کا. خطوات خطوہ کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں نقشتہ کو، پاؤں کا جو نشان بنتا ہے اسے فتوا کہتے ہیں، بعض اوقات قدم کو بھی فتوا کہہ دیتے ہیں. تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا بڑا واضح دشمن ہے. اور یہ دیکھ لو، جب تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شیطان تمہیں سب سے پہلے تم سے برائی کرائے گا، پھر برائی میں تمہیں جرت دے دے گا، بے حیائی پر آ جاؤ گے. بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے چھپ کر گناہ کرنا، اور بے حیائی ہوتی ہے اسی گناہ کو سر عام کرنا. یعنی شیطان گناہ سے شروع کرائے گا، اور پھر اس گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھو گے، اسے سرعام کرنا شروع کر دو گے، اور دل آ کر یہ ہوگا ان تکونوا علی اللہ ما لا تعلمون. پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی نتیجہ کفر پر ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن عقائد کافر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی کسی شخص کو حضور کے پیچھے چل کر گمراہ ہو تو نہیں دیکھا ہوگا. جو شخص بھی گمراہ ہوگا، راستے سے بھٹکے گا، مذہب کو چھوڑے گا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا ہوگا. اور جس نے حضور کا اتباع چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شیطان کا اتباع اختیار کر لیا. دو ہی راستے، کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، اور اس میں سے دونوں طرف بے شمار چھوٹے 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 خط کھینچے، اور فرمایا کہ یہ جتنے راستے دائیں یا بائیں جاتے ہیں یہ سب شیطان کے ہیں. اسلام یہ سیدھا راستہ ہے جو ان سب کے درمیان جائے. تو گویا اس آیت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک تو خدا نے اچھا کھانے اچھا پہننے سے منع نہیں کیا، لیکن اجازت تب دی ہے جب ہم جائز اور حلال طریقے سے کما بھی لیں، اور اسے جائز اور حلال طریقے پر استعمال بھی کریں. تو کسی مسلمان کا اچھے لباس میں ہونا، اچھے عہدے پر ہونا، یا اچھا مالدار ہونا خود اسلام کی عزت کا سبب ہے. لیکن دوسرے کا حق چھین کر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو ایک صاحب یاد ہوئے، اس لباس میلا تھا، ان کا بال پریشان تھے، تو آپ نے سپنا پسند فرمایا. فرمایا اگر قیمتی میسر نہیں ہے تو اس لباس کو دھو کر پہننے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، تم اسے صاف ستھرا تو رکھو. ان بالوں کو اگر سوار لو، انہیں دھو لو، انہیں آراستہ کر لو، تو کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کیا دقت ہوتی ہے؟ اسلام کو ایسا مت بناؤ کہ لوگ اسے قبول نہ کر سکے. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ وہ نماز پڑھاتے وقت بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا ممکن ہے تمہیں تو لطف آتا ہو، لیکن تم یہ لطف اکیلی نماز میں حاصل کیا کرو. جماعت میں تو کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو کام ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، تو لوگوں پر تم عبادت کو مشقت نہ بنا دو. اتنا لطف ہے اسلام میں، اتنا ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے، اتنا ہے آرام اور سکون کہ ایک ایک سانس پر لطف ہو، مطمئن ہو، با آرام ہو، اور ایک ایک قدم جو ہے اس میں حسن ہو. پھر اگر کوئی حضور کا اتباع نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو کہنے کی بجائے اپنے امور کا جائزہ لیں. میں یہ سوچوں کہ صبح سے اٹھ کر اب تک میں نے کتنے کام کیے ہیں، اور ان میں کتنے کام تھے جو میں نے یہ سوچ کر کیے ہیں کہ اس کام کو کرنے کا حضور نے کیا حکم دیا. اور پھر مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بات میں نے حضور کے حکم کے خلاف کی ہے وہاں میں نے شیطان کی اطاعت کی. صرف آپ سے مت ہوں، میں ہوں یا آپ، کو پیر ہو یا مرید، کوئی مولوی ہو یا انتر، کوئی امیر ہو یا غریب، جو شخص بھی کوئی کام دن بھر کرتا ہے تو وہ کام دو میں سے ایک کے پیچھے ضرور ہوتا ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے، یا شیطان کی اطاعت کرتا ہے. چونکہ خدا نے یہاں بتا دیا ہے کہ ایک تو حلال اور طیب رہا ہے، اور یقیناً وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ دوسرا جو بھی راستہ ہے، جس طرح کا بھی ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور شیطان انسان کو اچھائی سے، حیا سے، اور خود خدا سے دور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں دل اجازی میں متعمان جب اللہ. کتنی عظیم شان بات ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ کام جو تم کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں اللہ نے بھی اطلاع دی ہے کہ اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو اس طرح سے کرو. تو فرمایا جب شیطان کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا ذہن اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کالو بل متعمان بالا، اور لوگ بھی کر رہے ہیں میرے بھائی، ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، پہلے لوگ بھی کرتے تھے، ہم انہی کی طرح کریں گے، تم خدا کے حکم کو اپنے پاس رکھو. فرما اللہ کا آبا لا جا دلو نشین ولا جا قدور، خواہ ان پہلے لوگوں نے ان کے آبا و اجداد کے پاس نہ کوئی علم ہو اور نہ ہدایت. اور آپ یہی حال آج اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جتنی رسومات بنتی ہیں ان کی پابندی یقیناً کی جاتی ہے، اور فرائض اور سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو رواج بن جائے اس کو پوری طرح سے. مثلاً میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ہندوؤں کا ایک طریقہ تھا شادی کرنے کا، ایک تو تھا زبردستی کسی کی لڑکی اٹھا لی، دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے دوست اور احباب کو ساتھ لے کر، اسلحہ لے کر، کسی گھر جہاں شادی کرنا چاہتے تھے گھر چلے جاتے تھے، اور شہر سے باہر جا کر رک جاتے تھے، اور وہاں پہ آرام بھیجتے تھے کہ یا رشتہ دے دو یا مقابلہ کرو، ساتھ یا ساتھ، رشتہ دو یا مقابلہ کرو، ایک دو لفظوں میں پیدا ہوا کرتا. پھر وہ اگر قبول کرتے تو وہ کچھ پیسے اور کپڑے لے کر باہر آ جاتے، اور اسے گوشالہ پہناتے شادی کے خاص مند کو، اور پھر وہ اس کی دعوت کرتے اور ڈولی میں بیٹی بھی بٹھا دیتے. اور اگر انہیں رشتہ منظور نہ ہوتا تو پھر مقابلے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا، یا برات والے لڑ کر ان سے چھین لے جاتے، یا وہ انہیں کاٹ کر بازی موری کی طرح پہنچتے. وہ رسم پوری باقاعدگی کے ساتھ ہم نے منتقل ہوئی. آج بھی شادی کے لیے برات، گھوڑے پر سواری اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اگرچہ تھوڑی سی ترمیم ہو گئی ہے کہ وہ برات لا کر رشتہ مانگتے تھے، ہم رشتہ طے کر کے برات لے آتے ہیں، لیکن برات اور اس میں وہ گھوڑے اور اس میں وہ ساری چیزیں، اصلہ تو ضروری نہ رہا کیونکہ بات وہ مقابلے کی نہ رہی، بات پہلے سے طے ہو گئی. اس کے باوجود بھی ہزاروں گولیاں چلتی ہیں پھر، یعنی اس پورے انداز کو ہم نے اپنا لیا. اور جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ بھول گئے. اچھا کہ طلاق کے ساتھ جہیز بھی اتنا لازمی قرار پایا کہ اچھی اچھی نیک بچیاں جو ہیں کوئی ان کے رشتہ قبول نہیں کرتا اس لیے کہ جہیز کم. اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں حضور اور آباد کو اکٹھا کر لیا اور شادی جس کی ہونی ہے وہ بھی آ گیا, بچی کے والدین بھی آ گئے, وہ اجازت لے کر آ گئے, علاج کوئی نکاح ہوا وہیں چند شہرے تقسیم ہو گئے. اب اگر کسی نے دعوت کرنا چاہیے تو دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے دن اس نے ولیمہ کر دیا. یہ مسنون طریقہ اگر کوئی اپنائے تو اسے لان تان کی جائے, اور رواج کو اگر چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے اس نے باپ دادے کا نام ہی دبو دیا. یعنی جو رسم ہندوؤں کی تھی وہ قانون بن گئی ہے, کہتے ہیں کہ شادی ہے کوئی جنازہ تو نہیں ہے, بالکل اسی طرح کریں گے. وہی بات جو قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ جب انہیں کہو کہ ایسا کام کرو جو جیسا اللہ نے کہا تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کریں گے جیسا باپ دادا یا دوسرے لوگ کرتے تھے. پھر اس میں کتنی تکلیفیں بنتی ہیں, کتنے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں اور کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہم سب کو اندازہ ہے. تو میرے بھائی اسی بات پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ایک محاسبہ کرنا چاہیے. ہماری آج کی ساری بات کا بااصل یہ ہے کہ دنیا میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں یا حضور کا اتباع ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر حضور کا اتباع نہیں ہے تو پھر شیطان کی غلامی ہے, پھر ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اور ہمیں اپنے امور کا محاسبہ کرنا چاہیے جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس وقت سے پہلے حساب کیا کر جب تجھ سے حساب لیا جائے. اللہ کے حساب لینے سے خود اپنا محاسبہ کیا کر تو ہمیں یہ دیکھ کر چلنا چاہیے کہ دن میں میں نے کتنے قدم اٹھائے اور کہاں تک میں نے حضور کی غلامی کی, اور جہاں سے آپ کا دامان رحمت چھوٹا وہاں یقیناً میں شیطان کے پیچھے چلا گیا. شیطان کے پیچھے جانے سے سوائے رنج تکلیف اور مصیبت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اگر ہماری زندگیاں دکھوں کا مربع بن گئی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنے لیے وہ ساری مصیبتیں جمع کر لی ہوں. اس کا تجزیہ کریں. خدا بندیار مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو صحیح قوت فیصلہ توفیق عمل اور ہدایت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.